وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل. اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے. سب سے پہلے اہم خبروں میں، امریکی صدر باراک اوباما نے پیر کے روز کہا ہے کہ اس بات کے واضح شواہد نہیں ہے کہ حملہور جس نے اورلینڈو فلوریڈا میں ایک کلب میں ملک کی تاریخ کا بدترین قتل عام کیا، بیرون ملک کسی دہشت گرد گروپ کے کہنے پر کیا. امریکی صدر باراک اوباما نے اتوار کے روز فلوریڈا کے ایک نائٹ کلب میں شوٹنگ کے واقعے کو امریکی تاریخ کا مہلک ترین واقعہ قرار دیا ہے.
This was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief.
اورلینڈو شوٹنگ پر صدر اوباما اور دنیا بھر کے رہنماؤں کی رد عمل کی رپورٹ اب سے کچھ دیر بعد سنیے.
اور پاکستان سے ملنے والی خبروں میں،
وزیراعظم نواز شریف اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے فلوریڈا میں نائٹ کلب پر حملے کی شدید مذمت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
صدر پرنب مکھرجی اور وزیراعظم نریندر مودی نے اورلینڈو میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
امریکی صدر باراک اوباما نے اتوار کے روز فلوریڈا کے ایک نائٹ کلب میں شوٹنگ کے واقعے کو امریکی تاریخ کا مہلک ترین واقعہ قرار دیا ہے، جبکہ یہ خبر پھیلتے ہی دنیا بھر سے تعزیت کے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی زلیسہ ہوک اور سمیتا نوڈوال کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منظر.
صدر اوباما نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا کہ ایک ایسے کلب پر حملہ جہاں گے اور لیسبین اکثر وقت گزارتے ہیں، امریکہ اور اس کی اقدار پر حملہ ہے. مسٹر اوباما کے الفاظ،
دس واز این ایکٹ آف ٹیرر اینڈ این ایکٹ آف ہیٹ اینڈ اس امریکنز وی آر یونائیٹڈ ان گریف ان آؤٹریج اینڈ ان ریزولو.
یہ ایک دہشت گردی کی کاروائی تھی اور نفرت کا اظہار تھا. امریکی ہونے کے ناطے اس دکھ میں ہم متحد ہیں، ہم شدید غصے اور اپنے لوگوں کے دفاع کے عزم میں اکٹھے ہیں. صدر نے یہ بھی کہا کہ ابتدائی طور پر اس طرح کی کاروائی اس لیے بھی ممکن تھی کیونکہ امریکہ میں ہتھیار خریدنا آسان ہے.
And we have to decide if that's the kind of country we want to be. And to actively do nothing is a decision as well.
ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا یہ وہ ملک ہے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، اور عملی طور پر کچھ نہ کرنا یہی ایک فیصلہ ہے. حملہ آور عمر متین نے، جو افغان نژاد امریکی ہے، صبح 2 بجے پلس نائٹ کلب میں موجود 300 لوگوں پر فائر کھول دیا. کچھ لوگ پچھلے دروازے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، کچھ زمین پر لیٹ گئے اور خود کو بچانے کی کوشش کی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر حملہ آور کو گولی مار دی. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کی چھان بین کر رہے ہیں کہ آیا اس کے کسی دہشت گرد تنظیم سے رابطے تھے. فلوریڈا کے امریکی سینیٹر بل نیلسن نے کہا،
I have checked with intelligence staff. And they do believe that there is some connection to ISIS. But I might say that is not official. میں نے انٹیلیجنس کے اہلکاروں
سے بات کی ہے اور ان کا خیال ہے کہ داعش سے کچھ تعلق ہے، مگر میں کہوں گا کہ یہ بات قطعی نہیں ہے. دہشت گرد گروپ داعش نے ذرائع ابلاغ میں اورلینڈو کی شوٹنگ کی ذمہ داری قبول کی ہے، جبکہ امریکہ بھر میں مسلم تنظیموں کے رہنماؤں نے فوری طور پر اس واقعے کی مذمت کی اور ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ سنسنی پھیلانے سے گریز کریں. اس واقعے کی خبر پھیلتے ہی دنیا بھر سے دعاؤں اور تعزیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. پوپ فرانسس نے امریکی تاریخ کی اس مہلک ترین شوٹنگ کے متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کی اور کہا کہ وہ اس شدید دکھ کی گھڑی میں انہیں خدا کے سپرد کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں سکون دے. کابل میں افغان صدر محمد اشرف غنی نے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خواہ حالات کچھ بھی ہوں، بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا، دہشت گردی اور دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں اور کسی عقیدے، مذہب یا نسل کی نمائندگی نہیں کرتے. سابق افغان صدر حامد کرزئی نے امریکی ٹیلی ویژن سی این این پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ امریکی اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ داعش کے عسکریت پسند اسی طرح کے حملے افغانستان میں باقاعدگی سے کرتے رہتے ہیں. فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے اس دہشتناک واقعے کی مذمت کرتے ہوئے فرانس اور فرانسیسی عوام کی طرف سے اس مشکل وقت میں امریکی حکام اور امریکی عوام کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اٹلی کے صدر میتیو رینزی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہمارے دل ہمارے امریکی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ آج کے دہشت گرد حملے کے بعد ہم امریکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں اور ایل جی بی ٹی کیو ٹو کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ لندن کے میئر صادق خان نے کہا ہے کہ میں نفرت اور تعصب کے خلاف اورلینڈو شہر کے ساتھ ہوں۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ نے صدر اوباما کے نام ایک پیغام میں کہا کہ پرنس فلپ اور میں اورلینڈو کے واقعے پر سخت صدمے میں ہیں، ہماری دعائیں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے پیر کے روز چین میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا دل اس دکھ سے بھاری ہے کہ ایک شخص کی نفرت اور عداوت 50 لوگوں کی جان لے گئی۔ 50 افراد کی ہلاکت کے علاوہ اورلینڈو کے پلس نائٹ کلب میں اس شوٹنگ میں کم از کم 53 افراد زخمی بھی ہوئے۔ فلسطینی وزیر اعظم رمی حمداللہ نے کہا کہ قتل عام دہشت گردی اور نفرت کی ایک خارج از عقل کاروائی ہے، اس مشکل وقت میں فلسطینی امریکی عوام کے ساتھ ہیں۔ خبر رساں ایجنسی سنہوا کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے صدر اوباما کو فون کر کے گہری ہمدردی کا اظہار کیا، اپنی مخلصانہ تعزیت پیش کی اور متاثرین کے دکھ پر افسوس کا اظہار کیا۔ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ جاپان امریکی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور دہشت گردی کی یہ نفرت انگیز کاروائی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرنبل نے کہا کہ یہ شوٹنگ ہم سب پر حملہ ہے، ہماری آزادیوں، اجتماع کی آزادی، جشن کی آزادی اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی آزادی پر حملہ ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے ٹویٹر پر کہا کہ وہ اورلینڈو شوٹنگ کی خبر سن کر سناٹے میں آ گئے، اسلام بے گناہ لوگوں کو ہلاک کرنے کی سخت ممانعت کرتا ہے۔ روم میں ہم جنس پرستوں کے مرکز کے ترجمان فیبریزیو مرازو نے اٹلی کی خبر رساں ایجنسی آنسا کو بتایا کہ وہ گے کمیونٹی کے اس قتل عام کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا میں تفتیش کار ابھی تک اپنے سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں ایک تن تنہا شخص نے فائرنگ کر کے 50 افراد کو ہلاک اور 53 کو زخمی کر دیا۔ امریکہ کی تاریخ کے اس مہلک ترین حملے کی دنیا بھر کے مسلمانوں اور عالمی رہنماؤں نے مذمت کی ہے اور امریکی عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سمیتا نوروال اور ریچرڈ گرین کی رپورٹوں کے ساتھ سعدیہ اسد۔
حکام کے مطابق 29 سالہ عمر صدیقی متین کے پاس خودکار ہتھیار تھا جس سے اس نے اتوار کی رات ایک نائٹ کلب میں فائرنگ کر کے 50 افراد کو ہلاک اور 53 کو زخمی کر دیا تھا۔ یہ ہم جنس پرستوں کا ایک معروف نائٹ کلب ہے۔ ایک عینی شاہد جینیل گونزیلز کے الفاظ، ہر طرف افراتفری پھیلی تھی۔ اگر میں اسے کسی سے مماثلت دوں تو یہ مجھے کسی فلم کا منظر لگ رہا تھا۔ لوگ مدد مدد پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم گھیر لیے گئے ہیں۔ کلب میں باہر نکلنے کے راستوں کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی، لہٰذا ہم نہیں جانتے تھے کہ کون سا دروازہ کہاں کھلتا ہے۔ یہ ساری صورتحال بہت ہی زیادہ مخبوط الحواس کر دینے والی تھی۔ پولیس نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے فائرنگ کر کے حملہ آور کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی ایف بی آئی کے مطابق متین نے اس دوران 911 پر ہنگامی ٹیلی فون کر کے انتہا پسند گروپ داعش کے ساتھ اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ ایف بی آئی نے اس سے قبل 3 مختلف اوقات میں متین سے پوچھ گچھ کی تھی کیونکہ اس کے ساتھ کام کرنے والوں کا خیال تھا کہ اس کا القاعدہ سے مبینہ طور پر کوئی تعلق ہے، تاہم یہ بات ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ متین کی سابقہ اہلیہ ستورا یوسفی نے اتوار کے روز کولوراڈو میں صحافیوں کو بتایا کہ بندوق بردار ذہنی طور پر ایک بیمار شخص تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شادی کے شروع دنوں میں وہ نارمل تھا مگر جلد ہی بات بے بات غصے میں آ جاتا اور پھر وہ جسمانی تشدد پر اتر آیا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مارنے لگا۔ وہ مجھے میرے گھر والوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس نے مجھے یرغمال بنا رکھا تھا۔ پھر ایک روز میں نے اپنے اہل خانہ کی مدد سے اپنی چیزیں وہیں چھوڑی اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ واشنگٹن میں صدر باراک اوباما نے اورلینڈو نائٹ کلب پر فائرنگ کے واقعے کو دہشت گردی اور نفرت پر مبنی واقعہ قرار دیا ہے.
This is an especially heartbreaking day for all of our friends, our fellow Americans who are lesbian, gay, bisexual.
وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم سب کے لیے خصوصاً امریکہ میں بسنے والے لیزبین گے بائی سیکشل اور ٹرانسجینڈر افراد کے لیے بہت ہی تکلیف دہ اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. اس شخص نے ایک ایسے نائٹ کلب کو نشانہ بنایا ہے جہاں لوگ اپنے دوستوں سے ملنے جاتے ہیں, ان کے ساتھ رقص کرتے ہیں, گیت گاتے ہیں اور جینے کا احساس پاتے ہیں. یہ جگہ ایک نائٹ کلب سے بڑھ کر ایک ایسی جگہ تھی جہاں یکجہتی کا اظہار ہوتا تھا, جہاں لوگ آگہی اور شعور بڑھانے, اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور اپنے حقوق کی بات کرنے اکٹھے ہوتے تھے. مسٹر اوباما نے کہا کہ اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کتنی آسانی سے اسلحہ حاصل کر کے اسکولوں, گرجا گھروں, مووی تھیٹرز اور نائٹ کلب پر حملہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ امریکہ بھر میں مسلمانوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. واشنگٹن کے قریب ایک اسلامی مرکز میک سپیس کے بانی نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ معصوم انسانوں کی جان لینا ایک بزدلانہ فعل ہے اور ہر مسلمان اور انسان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی فلوریڈا شاخ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اس بھیانک حملے کی مذمت کرتے ہیں اور اس میں ہلاک یا زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ اور عزیزوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. مسلم برادری اپنے امریکی ہم وطنوں کے ساتھ تشدد کی ایسی بہیمانہ کاروائیوں کا جواز یا عذر پیش کرنے والے کسی بھی شخص یا تنظیم کو مسترد کرتی ہے. اورلینڈو کے اسلامک سینٹر کے امام طارق رشید نے کہا کہ کوئی مذہب کبھی بھی تشدد کی ایسی بے رحمانہ اور بلا جواز کاروائیوں کی اجازت دے گا نہ ہی اسے قبول کرے گا. اسلامک سوسائٹی آف سینٹرل فلوریڈا نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے فیس بک پر لکھا کہ ہم تشدد کی کسی بھی کاروائی کے خلاف جو ہماری برادریوں میں خوف اور تقسیم پیدا کرے متحد ہو کر امریکیوں کے طور پر کھڑے ہیں. امریکن اسلام نامی ایک تنظیم کے صدر امام محمد مصری نے کہا کہ ہم اس شخص کے نظریے سے قطع نظر اس کی مذمت کرتے ہیں جس نے یہ حملہ کیا. غصے اور نفرت کی وجہ سے کسی کی بھی جان نہیں جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ ایک کے بعد ایک قتل عام کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں دہشت گردی کے تمام واقعات کی مذمت کرتا ہوں, خصوصاً ایسے واقعات کی جو میرے مذہب کے نام پر کیے گئے ہوں. واشنگٹن میں کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہاد اواد نے کہا کہ یہ حملہ نفرت پر مبنی جرم تھا. انہوں نے کہا کہ ان کی تنظیم کی ہمدردی ہم جنس پرست برادری کے ساتھ ہے اور انتہا پسندوں کا مقصد معاشرے میں تقسیم پیدا کرنا ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے, امریکی ہونے کی حیثیت سے اب بولنے اور یہ واضح کرنے کا وقت ہے کہ ہم نفرت کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور ہم خوف کے سامنے بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے. انہوں نے حملہ آور کی داعش سے وفاداری کا ذکر کرتے ہوئے اس دہشت گرد گروہ اور اس کے حامیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر معصوم انسانوں, ہزاروں معصوم انسانوں, مسلمانوں, مسیحوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف جرائم کا کیسے جواب دو گے؟ آپ ہماری نمائندگی نہیں کرتے. ملک بھر میں کئی مسلمان تنظیموں نے اپنے ارکان سے کہا کہ وہ اورلینڈو میں متاثر ہونے والوں کے لیے خون کا عطیہ دیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بنگلہ دیش میں پولیس نے کہا ہے کہ ملک میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد شروع کی گئی کارروائی کے دوران 3 روز میں 5 مشتبہ جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ملک میں یہ کارروائی حال ہی میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد اور آزاد خیال سرگرم کارکنوں پر حملوں کے بعد شروع کی گئی ہے. بنگلہ دیش کی نیشنل پولیس کے سربراہ شاہد الحق نے اتوار کے روز بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد میں 85 عسکریت پسند شامل ہیں. گزشتہ سال کے اوائل سے بنگلہ دیش میں عسکریت پسند اب تک 30 افراد کو قتل کر چکے ہیں, جن میں بلاگ مصنفین, ہم جس پرستوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکن اور مسیحی اور ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں. ایک نئی رپورٹ کے مطابق امریکہ اب بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار فروخت کرنے والا ملک ہے اور گزشتہ سال اس نے دیگر ممالک, خصوصاً مشرق وسطی میں واقع ملک کو $23 ارب مالیت کے ہتھیار فروخت کیے. ایک کنسلٹنگ فرم آئی ایس ایچ جینز نے اتوار کو اپنی سالانہ گلوبل ڈیفنس ٹریڈ رپورٹ جاری کی, جس میں معلوم ہوا ہے کہ 2015 میں عالمی دفاعی منڈی میں 6.6 ارب ڈالر کے کاروبار کا اضافہ ہوا اور اس کی کل مالیت $65 ارب تک پہنچ گئی ہے. اس میں امریکہ کی طرف سے لگ بھگ $23 ارب کی برآمدات شامل ہیں, جن میں سے 2009 سے اب تک $10 ارب کا اضافہ ہوا ہے. آئی ایس ایچ میں سینئر تجزیہ کار بن مورز نے کہا کہ عالمی دفاعی تجارتی منڈی میں کبھی اس قدر اضافہ نہیں ہوا جتنا ہم نے 2014 اور 2015 کے درمیان دیکھا ہے. 2015 ریکارڈ توڑنے والا سال تھا. قطر کی ایک عدالت نے پیر کی روز ایک ڈچ خاتون کو منشیات استعمال کرنے اور زناکاری کے جرم میں ایک سال کی معطل سزا سنائی۔ 22 سالہ لورا کے ساتھ ایک پرتعیش ہوٹل میں 14 مارچ کے یہ واقعہ ہوا جب وہ تعطیلات پر تھی۔ قطری پولیس نے اسے جب سے گرفتار کیا ہوا ہے۔ ایک سال کی معطل سزا کے علاوہ لورا پر $800 کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا، جس کی ادائیگی کے فوراً بعد اسے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ایریٹریا ایتھوپیا کے سرحدی قصبے کے رہائشیوں نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے پیر کے روز شدید لڑائی کی آوازیں سنی ہیں، جبکہ دونوں ملک ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ یہ لڑائی ایریٹریا کے قصبے توریسا میں ہوئی، جو 1998 اور سن 2000 کے درمیان دونوں ملکوں کی سرحدی جنگ کے دوران مرکزی نقطہ تھا۔ وائس آف امریکہ کی ہارن اور افریقہ سروس سے باتیں کرتے ہوئے ایتھوپیا کی جانب کے کسانوں نے کہا کہ انہوں نے اتوار کی صبح گولیاں چلنے کی آوازیں سنی، جبکہ دن گزرنے کے ساتھ انہوں نے گولہ باری اور شدید ہتھیاروں کی آوازیں بھی سنی۔ گولیاں چلنے کا سلسلہ پیر کے روز بھی جاری رہا۔ فوری طور پر جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بیروت کے ایک کاروباری علاقے میں اتوار کے روز ایک طاقتور بم دھماکے سے ملک کے ایک سب سے بڑے بینک کی عمارت کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ شہر کے ایک متمل علاقے میں وردون میں لبنان کے بلام بینک کی ایک شاخ کے باہر یہ بم دھماکہ ہوا، لیکن رمضان کے روزے کے باعث زیادہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔ کم از کم ایک شخص زخمی ہوا۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافات میں ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ بان کی مون نے ہفتے کی شام جاری ہونے والے ایک بیان میں شام میں مقامی مبصرین کے اطلاعات کے حوالے سے کہا ہے کہ کئی خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری ہلاک، جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے۔
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اورلینڈو نائٹ کلب پر فائرنگ کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کی اکثریتی سوچ کے منافی قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے مزید تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے ایک نائٹ کلب میں فائرنگ کے بدترین واقعے میں کم از کم 50 افراد کی ہلاکت کی پاکستان کی طرف سے بھی شدید مذمت کی گئی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بیان میں اس حملے کو رواداری، انسانیت اور معاشرتی اصولوں کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان امریکی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔
بہت افسوسناک واقعہ ہے، کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہو، پاکستان جو ہے اس غم اور دکھ کو سمجھتا ہے، کیونکہ کسی صورت میں بھی انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، اور اس قسم کے جو غیر قانونی انداز سے کوئی لوگ آتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں قانون کو پکڑتے ہیں اور انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں، پاکستان اس کی بالکل مذمت کرتا ہے اور اس دکھ میں امریکی عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد کہتی ہیں کہ اس طرح کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے انتہا پسندانہ سوچ کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے۔
افسوسناک تو ہے، بہت زیادہ ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کا آؤٹ کم ہے، اور یہ صرف جو ہے اس کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، یہ ایک انٹرنیشنلی ایک مائنڈ سیٹ ہے۔
پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر عثمان خان کاکڑ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات انسانیت کے خلاف حملہ ہیں۔
بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس کے ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی مذمت کرتی ہے، پارلیمنٹ اس کی مذمت کرتا ہے، پشتون عوام اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسے واقعات نہیں ہونا چاہیے۔ جنونیت کی، وحشت کی، بربریت کی جو ہیں یہ واقعات ہونا نہیں چاہیے۔
متحدہ قومی مومنٹ کی خوشبخت شجاعت کا کہنا ہے کہ اس واقعے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
میں سمجھتی ہوں یہ تو بہت زیادہ قابل مذمت ہے، کیونکہ اور بینگ اے مسلم کنٹری ہمیں زیادہ مذمت کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اس کے علاوہ اگر کہیں کسی جگہ کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو ویسے ہی بہت دل دکھتا ہے، حالانکہ ظاہر اس کا، اس واقعے اور اس حادثے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے رہائشی محمد ریاض اور چودھری عرفان کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔
رمضان شریف کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اس میں انسانیت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا جائے یہ کافی دکھ بری بات ہے، ایک طرف بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کا اچھا چہرہ پیش کر رہے ہیں بالخصوص یورپ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں، اور ایک طرف پھر ایسے شدت پسند لوگ ہیں جو اسلام کا نگیٹو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور اس کو پھر لوگ برا سمجھتے ہیں۔
کسی بھی جگہ پہ جو معصوم انسانیت ہے اس کا جو قتل ہے وہ ناحق جو قتل ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور اس کو جو ہے میں تو ذاتی طور پہ جو ہے کنڈم کرتا ہوں، پاکستانی قوم کی طرف سے بھی کنڈم کرتا ہوں۔
فلوریڈا میں فائرنگ کے اس واقعے کی پاکستان میں نہ صرف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور نمائندوں کی طرف سے مذمت کا سلسلہ جاری ہے بلکہ مختلف حلقوں کی طرف سے بھی اس مشکل وقت میں امریکی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے حالات میں عام شہریوں کو ہدف بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان اس حملے کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ صدر غنی نے صدر براک اوباما، امریکہ کے لوگوں اور متاثرہ افراد کے غمزدہ خاندانوں کے لیے اپنی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی صدر پرنا مکھرجی اور بھارتی وزیر اعظم مودی نے اورلینڈو نائٹ کلب پر فائرنگ کے واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی صدر نے صدر اوباما کے نام اپنے پیغام میں اس المناک واقعے پر تعزیت کی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
صدر پرنب مکھرجی اور وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے شہر اورلینڈو میں بے قصور شہریوں کے خلاف ہلاکت خیز حملے پر صدمے اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کی ہے۔ صدر پرنب مکھرجی نے امریکی صدر براک اوباما کے نام ایک پیغام میں کہا کہ اورلینڈو میں بے قصور شہریوں کے خلاف ہلاکت خیز حملے کی خبر سن کر مجھے بہت صدمہ اور دکھ پہنچا ہے۔ میں اس تکلیف دہ المیہ کے تمام متاثرین کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتا ہے، تشدد کے ایسے احمقانہ اقدامات کا کوئی بھی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ ایک بار پھر یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کو دہشت گردی کے خطرے، دہشت گردانہ وارداتیں انجام دینے والوں اور جو لوگ ان کی حمایت کرتے ہوں ان تمام سے نمٹنے کے لیے متحد ہو کر کارروائی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس واردات میں جن لوگوں نے اپنے اعزاز کھوئے ہیں ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور زخمیوں کے جلد از جلد شفا یاب ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں دہشت گردانہ حملے میں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ صدر مکھرجی نے جو کہ اس وقت گھانا کے دور روزہ دورے پر ہیں وہاں کے صدر جان ڈرامانی مہاما کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے اشاجی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی ایک ایسا خطرہ ہے جو کسی سرحد کو نہیں پہچانتا، اس کے پاس تباہی و بربادی کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ نہیں، اسے مہذب دنیا کی اجتماعی کوششوں سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک عالمی خطرہ بن چکا ہے، بھارت تین دہائیوں سے اس کا شکار ہے، اس سلسلے میں گھانا کی تشویش کو وہ سمجھتا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ خشک سالی کسی بھی ملک کے لیے پریشانی کا سامان ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے ممالک میں جن کا انحصار زراعت پر ہو، مگر امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی خشک سالی بڑے پیمانے پر اثرات مرتب کرتی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا گزشتہ 4 برسوں سے خشک سالی کا شکار ہے۔ اب وہاں ایک ایسا پلانٹ لگایا جا رہا ہے جو بحر الکاہل کے پانی سے نمک الگ کر دے گا اور یوں سمندر کا یہ پانی پینے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ شمالی امریکہ کا سب سے بڑا پلانٹ ہوگا۔ اس پلانٹ کی تعمیر سن 2012 سے کی جا رہی ہے۔ اس پر $1 ارب لاگت آئی ہے اور اس سے 5 کروڑ گیلن پانی روزانہ حاصل ہوگا جو شمالی کیلیفورنیا میں سین ڈیگو کاؤنٹی کے 4 لاکھ لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ یہ پلانٹ پوزیڈون واٹر کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اس کمپنی کے پروجیکٹ مینیجر پیٹر میک لیگن اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
Bring the water up from the ocean, percolate it through a filter to remove the solids that are floating in the water, another finer filter to remove even smaller solids, and then last step we go through the reverse osmosis membrane.
آپ سمندر سے پانی لاتے ہیں، اسے ایک فلٹر سے گزارتے ہیں جو اس پانی میں تیرنے والے ٹھوس ذرات الگ کر دیتا ہے، ایک اور فلٹر اور بھی زیادہ چھوٹے ذرات الگ کرتا ہے، اور آخری مرحلے میں پانی کو ایک سوراخ دار جھلی سے گزارا جاتا ہے۔ اس کے سوراخ صرف خوردبین سے نظر آتے ہیں اور ان سے صرف پانی گزر سکتا ہے، نمک نہیں۔ اس طرح وہ پانی سے نمکیات الگ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سمندر کے ہر 2 گیلن پانی سے 1 گیلن صاف پانی حاصل ہوتا ہے، اور جو پانی واپس سمندر میں چھوڑا جاتا ہے اس کے نمکیات کم کر دیے جاتے ہیں تاکہ سمندری حیات کو نقصان نہ پہنچے۔ پوزیڈون واٹر کمپنی نے سین ڈیگو کاؤنٹی واٹر اتھارٹی کے ساتھ 30 سال کا ایک معاہدہ کیا ہے۔ کمپنی کا اندازہ ہے کہ یہ صاف پانی حاصل کرنے کے لیے اس علاقے میں ہر گھر کو اپنے پانی کے بل میں $5 ماہانہ زیادہ ادا کرنا ہوں گے۔ اگرچہ کمپنی نے اس کا پورا خیال رکھا ہے کہ سمندر میں واپس جانے والا پانی اضافی نمکیات لے کر نہ جائے، مگر پھر بھی ماحولیات کے تحفظ سے متعلق تنظیمیں اس پلانٹ پر نکتہ چینی کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے سمندری حیات کو خطرہ ہے اور نمکیات پانی سے الگ کرنے کے عمل سے گرین ہاؤس گیسیں پیدا ہوتی ہیں۔ تاہم کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے اسی طرح کا اسی قدر بڑا ایک اور پلانٹ لاس اینجلس کے جنوب میں ہنٹنگٹن بیچ پر تعمیر کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے، اور حتمی اجازت ملتے ہی آئندہ برس اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ پانی کا وافر ذخیرہ سمندروں میں موجود ہے، اور اگر سمندر کے پانی کو صاف کر کے استعمال میں لانے کا یہ پلانٹ کام کرنے لگے تو یقیناً پانی کی کمی پوری کی جا سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کہا جا رہا ہے کہ آلزائمرز کا مرض آئندہ 50 برسوں میں دنیا بھر میں معمر لوگوں کو زیادہ لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ مرض ایسا ہے جس میں انسان اچانک اپنی یادداشت کھو دیتا ہے، بہت کچھ بھول جاتا ہے، اپنی کیفیت بھی اسے یاد نہیں رہتی۔ چنانچہ اب محققین کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا آسان نسخہ ہو جو اس مرض سے بچا سکے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے میں ایک تحقیق شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وٹامن ڈی کا ڈیمنشیا یا نسیان کے مرض سے تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر جس میں وٹامن ڈی کی مقدار کم ہو جائے تو آلزائمر ہو سکتا ہے، جو ڈیمنشیا کی یا نسیان کے مرض کی ایک عام قسم ہے۔ وٹامن ڈی عام طور پر ہمیں سورج سے حاصل ہوتا ہے، یا پھر ڈرائی فروٹ یا نٹس کے علاوہ دالوں اور مچھلی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آلزائمرز ایسا مرض ہے جو نہ صرف مریض کے لیے تکلیف دہ اور کافی خوفزدہ کر دینے والا ہے، بلکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والوں کی تھکن کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ کرس رابرٹ آلزائمرز کے مریض ہیں۔ وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں،
The worst thing that I found, I was getting lost in the car. I completely not just forget where I was going.
سب سے خراب ترین بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ میں کار میں بیٹھا بیٹھا یہ بھولنے لگا کہ میں کہاں ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ عالمی ادارے صحت WHO نے اندازہ لگایا ہے کہ دنیا بھر میں 4,70,00,000 لوگوں کو ڈیمنشیا یا نسیان کا مرض لاحق ہے، جن میں سے 60% ایسے ممالک میں رہتے ہیں جن کے پاس اس مرض سے نمٹنے کے کافی وسائل بھی نہیں ہیں۔ امریکی محققین نے معمر لوگوں میں وٹامن ڈی کی سطح کا پتہ لگایا ہے، اور ان کی اس قابلیت کا بھی کہ وہ باتیں کس حد تک یاد رکھ سکتے ہیں اور غور و فکر کس حد تک کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جوشوا میلر رٹگرز یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔
Some of the subjects had outright dementia, some had mild cognitive impairment, and some had what we
جن لوگوں پر تجربات کیے گئے ان میں سے بعض تو پوری طرح بھولنے کے مرض میں مبتلا تھے، بعض میں یہ مرض بہت معمولی حد تک تھا، اور بعض کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ معمول کے مطابق اپنے حواس میں ہیں۔ محققین کو علم ہوا کہ جس گروپ کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے ان میں سے 60% لوگ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار تھے۔ ڈاکٹر میلر کہتے ہیں،
Those who had dementia also had lower vitamin D status than those who had mild cognitive impairment.
جن لوگوں کو بھولنے کا مرض تھا ان میں وٹامن ڈی کی کمی ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تھی جن کے حواس میں معمولی خرابی تھی، یا جن کے حواس معمول کے مطابق کام کر رہے تھے۔ چنانچہ انہیں علم ہوا کہ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی تھی ان میں بھولنے کی عادت بھی زیادہ تھی، وہ اپنی باتوں پر غور بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اور ڈاکٹر جوشوا میلر کہتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی کے شکار لوگوں کی حالت عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ چنانچہ اب محققین یہ تو جان چکے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی ڈیمنشیا یا نسیان یا بھولنے کی بیماری اور آلزائمرز وغیرہ میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن آیا یہ وٹامن ان امراض کے علاج میں بھی مدد دے سکتا ہے؟ اس بارے میں تحقیق ابھی جاری ہے۔ تب تک کیوں نہ ہم اپنی خوراک میں وٹامن ڈی کا پتہ چلائیں کہ آیا ہم اس کی کمی کا شکار تو نہیں ہو رہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30, بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کے مقام پر سرحدی راستے پر اتوار کی شب افغان اور پاکستانی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور تورخم سرحدی راستہ بند ہے. دونوں ممالک اس واقعے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. مزید تفصیلات کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کے مقام پر سرحدی راستے پر اتوار کی شب افغان اور پاکستانی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور تورخم سرحدی راستہ بند ہے. اطلاعات کے مطابق پیر کی شام بھی پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق اتوار کی رات 9:20 پر افغان سیکورٹی فورسز کی طرف سے تورخم گیٹ پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی گئی, جس سے 2 پاکستانی فوجی اور 9 عام شہری زخمی ہو گئے. بیان کے مطابق پاکستان کی طرف سے فائرنگ کا مؤثر جواب دیا گیا. انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ سفارتکاری کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا. عبداللہ عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ تازہ لڑائی کا فعل پاکستان نے کیا اور ان کے بقول یہ کسی کے مفاد میں نہیں. افغان عہدیداروں کے مطابق تورخم میں فائرنگ سے 1 افغان اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں. ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بیان میں افغان سیکورٹی فورسز کی طرف سے فائرنگ کے اس واقعے اور اس میں 1 پاکستانی فوجی اہلکار کے زخمی ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے بیان میں کہا کہ ہم اس بلا اشتعال حملے کو پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے کسی بھی طور مددگار نہیں سمجھتے اور توقع کرتے ہیں کہ افغان حکومت فوری طور پر اس واقعے کی تحقیقات کرے گی. پاکستانی فوج کے بیان کے مطابق تورخم پاکستان اور افغانستان کے درمیان سب سے مصروف سرحدی گزرگاہ ہے اور حال ہی میں بہت سے دہشت گردوں نے اسی راستے کو استعمال کیا. بیان کے مطابق دہشت گردوں کی اس نقل و حرکت کو روکنے کے لیے پاکستان نے اپنی سرحد کی جانب ایک گیٹ تعمیر کیا. عینی شاہدین کے مطابق تورخم پر فائرنگ کا تبادلہ پیر کو طلوع آفتاب سے قبل تک جاری رہا. اس دوران پاکستان کی جانب کئی عام شہری بھی زخمی ہوئے. واضح رہے کہ پاکستان نے 1 جون سے افغانستان سے ملحقہ تورخم کے سرحدی راستے کے ذریعے بغیر سفری دستاویزات کے لوگوں کی آمد و رفت روک دی تھی. پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ تورخم پر سرحدی نظام کو مؤثر بنایا گیا ہے اور اب صرف انہی افغان شہریوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دی جائے گی جن کے پاس سفر کے لیے ویزا ہوگا. پاکستان نے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں افغان سرحد کے قریب تورخم کے مقام پر اپنی سرحد کی نگرانی بڑھانے اور باڑ لگانے کا کام شروع کیا تھا, لیکن اس بارے میں افغان حکام کے اعتراض کے بعد دونوں ملکوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی اور تورخم سرحد مئی کے دوسرے ہفتے میں 4 روز تک بند رہی. تاہم پاکستان میں افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال نے 13 مئی کو جنرل راحیل شریف سے ملاقات میں اس معاملے پر بات کی تھی, جس کے بعد تورخم سرحد کو 4 روز بعد آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا تھا. پاکستان اور افغانستان کی درمیان سرحد لگ بھگ 2600 کلومیٹر طویل ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اس سرحد کے دشوار گزار راستوں کو شدت پسند ایک سے دوسرے ملک میں داخلے کے لیے گزرگاہوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں. پاکستانی حکام کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ باقاعدہ سرحدی راستوں کے ذریعے بھی عام شہریوں کی بیس میں دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. حالیہ برسوں میں پاکستان کی طرف سے نہ صرف افغان حکومت بلکہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈروں سے پاک افغان سرحد کی نگرانی مؤثر بنانے کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے. پاکستانی حکام کا ماننا ہے کہ سرحد کی کڑی نگرانی سے دونوں ہی ملکوں میں امن و امان کے لیے کی جانے والی کوششیں کامیاب ہوں گی. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستانی وزارت خارجہ نے افغانستان کے چاردی افیر کو طلب کر کے تورخم پر ہونے والی جھڑپ پر سخت احتجاج کیا اور اسے افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال کارروائی قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان نے تورخم کے مقام پر افغان سیکیورٹی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ کے واقعے پر افغانستان سے شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے فائرنگ کے اس واقعے پر ان سے احتجاج کیا۔ بیان کے مطابق اتوار کی شب افغان سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے پاکستان کے دو سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 11 افراد زخمی ہوئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ بیان کے مطابق افغان ناظم الامور کو بتایا گیا کہ فائرنگ کا یہ واقعہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوستانہ تعلقات کی خواہش کے منافی ہے، تاہم افغان حکام کا دعویٰ ہے کہ فائرنگ کی ابتدا پاکستان کی طرف سے کی گئی اور اس میں ایک افغان فوجی ہلاک جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان کی طرف سے افغان حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرے۔ بیان میں افغانستان سے کہا گیا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے بھی کابل حکومت کی طرف سے اقدامات اٹھائے جائیں۔ بیان میں کہا گیا کہ فائرنگ کا مقصد سرحد پر پاکستانی علاقے میں ایک گیٹ کی تعمیر کو روکنا تھا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس گیٹ کی تعمیر کا مقصد سرحد کی دونوں جانب آمد و رفت کو منظم کرنا ہے۔ افغان ناظم الامور کے ذریعے ایک بار پھر افغانستان کی حکومت پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے تورخم کراسنگ پوائنٹ پر آمد و رفت کو منظم کرنا سرحدی نگرانی کے عمل کو مؤثر بنانے کے عمل کا حصہ ہے۔ پاکستان کا ماننا ہے کہ سرحد کی مؤثر نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے افغانستان کا تعاون ضروری ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان کے رد عمل میں تاحال افغانستان کی حکومت کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے ایٹمی ہتھیاروں اور ان کو لے جانے والے میزائلوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پیر کے دن جاری ہونے والی اس رپورٹ میں دنیا بھر میں موجود ایٹمی ہتھیاروں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ عشرت سلیم اسلام آباد سے مزید تفصیلات کے ساتھ۔
ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور سلامتی سے متعلق معاملات پر تحقیق کرنے والے ایک عالمی ادارے نے پیر کو کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی اپنے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے اور ان کی ترسیل کے لیے اپنے میزائل نظاموں کی صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جوہری ہتھیاروں سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں سپری یعنی اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ اس سال جنوری میں دنیا کی 9 عالمی جوہری طاقتوں کے جوہری ہتھیاروں کی مجموعی تعداد 15,395 تھی، جو گزشتہ سال 15,850 تھی۔ تاہم رپورٹ میں انتباہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی لائی جا رہی ہے، مگر کوئی ملک انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں، بلکہ انہیں جدید بنانے کے لیے امریکہ جیسا بڑا ملک اپنے جوہری پروگرام میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان، بھارت اور چین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جن ممالک کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد کم ہے، وہ ان کی ترسیل کے لیے نئے میزائل نظام متعارف کرا رہے ہیں یا ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سپری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت دونوں نے جوہری صلاحیت رکھنے والے میزائلوں کے جدید نظام تیار کر رکھے ہیں اور اس سلسلے میں مزید تجربات کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ بھارت نے دشمن ملک سے آنے والے بیلسٹک میزائل کو گرانے کی صلاحیت رکھنے والے انٹرسیپٹر میزائل کا تجربہ کیا تھا، جس پر پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت پاکستان کی مفاہمانہ پالیسی کو اس کی کمزوری نہ سمجھے۔ پاکستان کئی مرتبہ خبردار کر چکا ہے کہ بھارت کی جوہری اور روایتی دفاعی صلاحیت میں اضافہ پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان میدان جنگ میں استعمال ہونے والے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار بنانے پر مجبور ہوا ہے۔ اگرچہ پاکستان پر مغربی ممالک، بالخصوص امریکہ کی طرف سے دباؤ بڑھا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں تخفیف کرے، مگر پیر کو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے اسلام آباد میں سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں برائے دفاع اور خارجہ امور کے مشترکہ اجلاس میں بریفنگ میں ایک مرتبہ پھر کہا کہ پاکستان اپنے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سپری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد 110 سے 130 کے درمیان ہے، جبکہ بھارت کے ہتھیاروں کی تعداد 100 سے 120 کے درمیان بتائی گئی ہے۔ سویڈش حکومت اسٹاک ہوم میں قائم اس ادارے کی جزوی معاونت کرتی ہے، جبکہ اس کی تحقیق کا مرکز عالمی سیکیورٹی، ہتھیاروں کا کنٹرول اور تخفیف ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پنجاب کی وزیر خزانہ نے مالی سال 2016-17 کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اس ترقیاتی بجٹ سے کم از کم 50 لاکھ نئی ملازمتوں کا اضافہ ہوگا۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں تفصیلات سنیے۔
پنجاب کی وزیر خزانہ عائشہ غوث پاشا نے پیر کے روز پنجاب اسمبلی میں صوبے کا مالی سال 2016-17 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ بجٹ کا کل حجم 1681 ارب روپے ہے۔ جنرل ریونیو ریسیٹ کا تخمینہ انہوں نے 1319 ارب روپے بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاق کی طرف سے پنجاب کا حصہ 1039 ارب روپے ہے، جو کہ نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت حاصل ہوگا، جبکہ صوبے کی آئندہ مالی سال کی متوقع آمدن 280 ارب روپے ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ نے کہا کہ اس میں ٹیکسوں سے 184 ارب روپے حاصل ہونے کی توقع ہے، جبکہ نان ٹیکس ریونیو 95 ارب روپے متوقع ہے۔ عائشہ غوث پاشا نے اعلان کیا کہ آئندہ مالی سال کا صوبے کا ترقیاتی بجٹ گزشتہ کسی بھی سال کے ترقیاتی بجٹ سے زیادہ ہے۔
جناب اسپیکر، میں انتہائی فخر سے یہ اعلان کرتی ہوں کہ آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کا حجم 550 ارب روپے 550 بلین روپیز۔ یہ ترقیاتی پروگرام صوبے میں ماضی کے تمام ترقیاتی پروگراموں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ رواں مالی سال کے 400 ارب کے پروگرام کی نسبت یہ پروگرام 23.5% زیادہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ترقیاتی پروگرام کے نتیجے میں روزگار کے 500,000 نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
سماجی شعبوں کی بہتری کے لیے مختص رقوم کا ذکر کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ نے کہا،
جناب اسپیکر، میں انتہائی فخر سے یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے آئندہ سال کے بجٹ میں تعلیم، صحت، واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن، ویمن ڈیولپمنٹ اور سماجی تحفظ جیسے سوشل سیکٹرز کے شعبوں کے لیے مجموعی طور پر 168 ارب روپے 87 کروڑ روپے کی ترقیاتی رقم مختص کی گئی ہے۔
اپنی بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہم نے عامہ کے لیے گزشتہ برس کی نسبت 48% زیادہ رقم مختص کی گئی ہے۔ انہوں نے صوبے میں 142 ارب روپے بچت کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ پنجاب کے 27 ضلعوں میں اراضی کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کی بھی بات کی اور کہا کہ تھانہ کلچر ختم کرنے کے لیے اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اگرچہ مسلم لیگ نون کی بھاری اکثریت موجود ہے، تاہم وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن بینچوں سے مسلسل تنقید جاری رہی اور پس منظر میں حزب مخالف کے ارکان کا شور سنائی دیتا رہا۔ بعض ارکان نے بجٹ کی کاپیاں بھی پھاڑ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب البتہ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران میں ڈیسک بجا کر داد دیتے رہے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
ترک اور اسرائیلی وزراء کا کہنا ہے کہ وہ دو طرفہ تعلقات میں پیدا ہونے والی اس کشیدگی کو ختم کرنے کے قریب ہیں جو 2010 میں 9 ترک ایکٹیوسٹ کی موت کا نتیجہ تھی۔ یہ ترک ایکٹیوسٹ اس جہاز پر سوار تھے جس نے غزہ میں اسرائیل کی ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
ترک اور اسرائیلی سفارتکاروں کو دو طرفہ تعلقات میں جاری تناؤ کو ختم کرنے کے تازہ ترین مذاکرات کے لیے مبینہ طور پر اسی ماہ میں ملاقات کرنا ہے۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم نووان کردمش نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ ایک سمجھوتا طے پانے والا ہے۔ ترکی کے روزنامہ جمہوریت کے سیاسی کالم نگار سیمی ایڈیز کہتے ہیں کہ کشیدگی کو دور کرنے کی کوشش کی پس پردہ طاقتور سیاسی قوت کار فرما ہے اور صدر رجب طیب اردوان اس سارے عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔
First with Erdogan coming out and saying whether we like it or not we have to have this and then various ministers saying it's about the happening
سیمی ایڈیز کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ دیکھیے کہ اردوان یہ کہتے ہیں کہ چاہے ہم یہ پسند کریں یا نہ پسند کریں ہمیں ایسا کرنا ہی ہوگا، اور پھر متعدد وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونے کو ہے۔ میرے خیال میں ایسا ہونا یقینی ہے اور وہ غالباً باریک بینی سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسرائیل نے ترکی کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ پہلے ہی تسلیم کر لیا ہے اور غزہ میں اسرائیل کی ناکابندی کو توڑنے کی کوشش کرنے والے جہاز پر سوار 9 ترک ایکٹیوسٹوں کی موت پر معذرت کی ہے۔ ترک میڈیا کی اطلاعات کے مطابق موت کا شکار ہونے والوں کے خاندانوں کو معاوضے کی رقم کے بارے میں بھی سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ اس ناکابندی کے حوالے سے تصفیہ ہونے کے قریب ہے۔
The way the Gaza blockade demand by Turkey will be overcome is that the blockade is not necessarily raised.
روزنامہ جمہوریت کے کالم نگار سیمی عدیز کہتے ہیں کہ میرے خیال میں غزہ میں ناکابندی کے بارے میں ترکی کے مطالبات کو جس انداز میں سامنے لایا جائے گا وہ یوں ہے کہ ضروری نہیں ناکابندی کو اٹھا دیا جائے، بلکہ یہ کہ ترک کمپنیاں اور ترک امدادی گروپوں کو غزہ تک رسائی مل سکے اور یوں اس معاملے کو طے کر لیا جائے گا۔ کشیدگی دور کرنے کی کوششیں ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہیں جب دونوں ملکوں کے لیڈروں کے درمیان سیاسی اختلافات بدستور گہرے ہیں، جن کے بارے میں مبصروں کا خیال ہے کہ ممکن ہے اس کی وجہ ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدگی کا احساس ہو۔ سیاسی تجزیہ کار جنگیز اکبر کا تعلق استنبول کی سلیمان سا یونیورسٹی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خطے میں الگ تھلگ ہو جانا اور تنہائی دونوں ملکوں کے لیے حقیقت پسندی اور عملی اقدام اٹھانے کا باعث بنی ہے۔
The deal between Israel and Turkey is between the two loneliest states in the Middle East.
سیاسی تجزیہ کار جنگیز اکٹر کہتے ہیں کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان سمجھوتا مشرق وسطی کی دو انتہائی تنہا ملکوں کے درمیان سمجھوتا ہے۔ یہ مفادات کے حصول کا فطری عمل ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ اسرائیل اور ترکی ایک دم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ بد اعتمادی ابھی بھی مصالحت کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مغربی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ انقرہ غزہ میں دی جانے والی مراعات کے بدلے میں ملک سے حماس کے کلیدی ارکان کو نکال دے۔ انقرہ کے کھلے ناقد ایوگڈور لیبرمن کی اسرائیلی وزیر دفاع کے طور پر حالیہ تقرری سے دو طرفہ تعلقات مزید الجھے ہیں۔ گلوبل سورس پارٹنرز کے اڈیلا یاسیلادہ کہتے ہیں،
I'm quite skeptical given the fact that Hamas is still in Turkey and according to the Turkish press the appointment of Mr. Lieberman as the
تجزیہ‌کار یسلات کا کہنا ہے کہ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ حماس کی ترکی میں بدستور موجودگی ہے اور ترک پریس کے مطابق مسٹر لیبرمن کی تقرری سے معاملات بہتر نہیں ہوئے، میں صورتحال کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوں۔ اس سال کے آغاز ہی سے مصالحت ایجنڈے پر ضرور رہی ہے اور حکام اس سوال کے جواب میں ہمیشہ ہی کہتے آئے ہیں کہ بس معاملہ ایک ہی ملاقات میں طے ہونے والا ہے، جبکہ یہ ملاقات کبھی ہوتی ہی نہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے اقتصادی تعلقات کو مصالحت کے پس پردہ ایک فعال محرک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر توانائی کے شعبے میں، جہاں اسرائیل ترکی کو اپنے 9 دریافت شدہ قدرتی گیس کے ذخائر کے لیے مثالی منڈی کے طور پر دیکھتا ہے۔ مبصر توجہ دلاتے ہیں کہ خطے میں ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور قوت بھی اسرائیل اور ترکی کو قریب لانے میں ایک طاقتور محرک ثابت ہوئی ہے۔ بیجے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید راد الحسین کے مطابق دنیا بھر میں انسانی حقوق اقدار اور آزادی کو خطرہ لاحق ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 32 اجلاس میں اپنے افتتاحی خطاب میں ہائی کمشنر نے انسانی حقوق کے بارے میں متعدد خدشات کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ ایسی صورتحال کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن کے سربراہ زید راد الحسین خبردار کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کی جانب سے کمزوروں کے خلاف گناونی بدسلوکیاں انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی ضابطوں کی خلاف ورزیوں میں اضافے کا موجب بن رہی ہیں۔ زید راد الحسین کہتے ہیں کہ ان قوانین اداروں اور اقدار میں کمی ہو رہی ہے جو لوگوں کو متحد کرتی ہیں۔ زید خبردار کرتے ہیں کہ نفرت پنپ رہی ہے اور شکوک و شبہات کی دیواریں اور رکاوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں، جبکہ عوامی آزادیوں کے خلاف کڑی کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا روزانہ کی بنیاد پر ہر نوعیت کی بدترین ہولناکی کی شاہد ہوتی ہے۔
I also condemn with the greatest possible force the outrageous attacks by violent extremists on innocent people chosen at random or because of their presumed beliefs.
زید راد الحسین کہتے ہیں کہ میں متشدد انتہا پسندوں کی طرف سے ہدف بنا کر یا بلا امتیاز اشتعالی حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ان پرتشدد حملوں کی بنیاد ان کے گمراہ کن عقائد یا آراء پر ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے کل دیکھا کہ اس تشدد کی بنیاد جنسی طور اتوار بھی بن سکتے ہیں۔ آرلینڈو فلوریڈا میں ایک نائٹ کلب میں مسلح شخص نے قریب 50 افراد کو ہلاک اور 53 کو زخمی کر دیا تھا۔ اس نائٹ کلب میں ہم جنس پرستوں کی آمد و رفت تھی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے سربراہ زید راد الحسین کہتے ہیں کہ انہیں مسلح تشدد کے اس واقعے پر انتہائی تشویش ہے.
The Americas have by far the highest rate of intentional homicide of any region in the world.
زید کہتے ہیں کہ امریکہ ارادتاً کیے جانے والے قتل کی شرح کے حوالے سے دنیا بھر میں سر فہرست ہے. ان میں سے بیشتر جرائم کو منظم جرائم پیشہ گروہوں سے منسلک کیا جا سکتا ہے. ہائی کمشنر نے مسائل کا شکار کئی مقامات کی طرف توجہ دلائی. زید نے شام میں بڑھتی ہوئی جاری تباہی پر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے اسی حوالے سے یمن اور عراق کا بھی تذکرہ کیا اور توجہ دلائی کہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے متعدد حصے جبر، تنازعات اور پرتشدد افراتفری کے نرغے میں ہیں. انہوں نے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے بحران کا حل تلاش نہ کرنے پر یورپی یونین پر بھی تنقید کی. انہوں نے مالی میں پرتشدد انتہا پسندوں کے حملوں کی نئی لہر کی مذمت کی اور بروندی میں نسل پرستی پر مبنی قتل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے سوڈان اور جمہوریہ کانگو سمیت افریقی ملکوں میں ایسے علاقوں کی طرف توجہ دلائی جو لمبے عرصے سے عدم استحکام اور تنازع آرائی کا شکار ہیں. لیکن زید راد الحسین کہتے ہیں کہ خوفناک صورتحال کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے جنوبی سوڈان میں قومی اتحاد پر مبنی عبوری حکومت کی تشکیل اور سینٹرل افریقن ریپبلک میں اقتدار کی پرامن منتقلی کا ذکر کیا. زید کہتے ہیں کہ انسانی حقوق سے انکار جنگ کی جانب لے جاتا ہے جبکہ انسانی حقوق کا احترام امن کو قائم کرے گا. انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق پر کوئی لاگت نہیں آتی لیکن وہ انمول ہیں. بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
یورپی فٹ بال کی تنظیم یو ای ایف اے نے دھمکی دی ہے کہ وہ فرانس میں ہونے والے یورو 2016 ٹورنامنٹ سے روس اور برطانیہ کی ٹیموں کو اس صورت میں باہر کر دے گی اگر ان کے مداحوں نے پرتشدد رویہ جاری رکھا. رچرڈ گرین کی رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں. پینتیس سے زیادہ افراد ہفتے کو دیر گئے مارسیلیز میں اس وقت زخمی ہو گئے جب برطانیہ اور روس کی فٹ بال ٹیموں کے مداحوں نے اسٹیڈ ویلیڈروم میں اور اس کے گرد و نواح میں جھگڑے کیے. میچ کے بعد جو ایک ایک گول سے ڈرا ہوا، روسی حامی برطانیہ کی سائڈ والوں پر چڑھ دوڑے، مداحوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور بھاگنے کی کوشش میں باڑیں عبور کی. فرانسیسی وزیر داخلہ برنارڈ کازینیوف کے الفاظ ہیں:
Les événements qui se sont produits à Marseille hier soir sont inacceptables. Inacceptables pour les
وہ کہہ رہے ہیں کہ مارسیلیز میں گزشتہ رات جو واقعات پیش آئے وہ ناقابل قبول ہیں. وہ عوامی عہدیداروں کے لیے ناقابل قبول ہیں، معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہیں اور فٹ بال کے شائقین کے لیے ناقابل قبول ہیں. ہم حامیوں کے درمیان تشدد کے عینی شاہد ہیں جسے نشے میں گھرے کچھ لوگوں نے شروع کیا. مہینہ طویل اس ٹورنامنٹ کے دوران ہفتے کے روز ہونے والا یہ واحد واقعہ نہیں. شمال مشرقی ساحلی شہر نائس میں بھی شمالی آئرش فٹ بال کے مداحوں اور مقامی رہائشیوں کے درمیان تشدد میں 7 افراد زخمی ہو گئے. فرانسیسی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے مقامی حکام سے کہا ہے کہ وہ میچ کے دنوں میں شراب کی خرید و فروخت اور ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کر دیں جہاں پر دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ ساتھ ساتھ میچ دیکھنے آتے ہیں. یو ای ایف اے نے اس تشدد کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ ان پرتشدد واقعات کے ذمہ دار ہیں ان کی فٹ بال میں کوئی جگہ نہیں. توقع ہے کہ منگل کے روز سزائیں تجویز کی جائیں گی. کھیل کے دوران اسٹیڈیم میں سیکیورٹی سخت کی جائے گی. برطانیہ نے لینز میں جمعرات کو برطانیہ اور ویلز کے درمیان آئندہ کے میچوں سے قبل اپنی مزید پولیس بھیجنے کی پیشکش کی ہے. نیلو فرموغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرموغل. کسی لالچ کے بغیر دوسروں کی مدد کرنے والے اپنے نیک کاموں کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار نہیں کرتے، لیکن رمضان کا مہینہ ایک طرح سے کمیونٹی کے تمام افراد کو دوسروں کی ضروریات کی یاد دہانی کا ایک موقع بھی ہوتا ہے. 1975 سے اب تک 3 ملین سے زیادہ پناہ گزین امریکہ بھر میں آباد ہو چکے ہیں. مشرق وسطی میں تشدد، کشیدگی اور جنگ سے بھاگ کر آنے والوں کے لیے امریکہ کے پناہ گزینوں کے لیے آبادکاری کے پروگرام میں اضافہ ہو رہا ہے. تاہم سب سے اہم کام خود کفیل ہونا ہے. شکاگو کی ایک کمپنی
ایسے ہی پناہ گزینوں کو امریکی خواب کے ایک حصے کے طور پر روزگار دیتی ہے۔ ایلائی شولمین مرحوم کا ایک اصول تھا۔
میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ خیرات کرنے سے کبھی معاشی بدحالی نہیں ہوتی۔
اسی اصول پر شولمین نے اپنے ریسٹورینٹس چلائے اور پھر اپنی کمپنی ایلائیز چیز کیک بھی، جو ممتاز شخصیات میں بھی مقبول ہے۔
میں فخر سے کارٹیئر کی وہ گھڑی پہنتا ہوں جو سیناٹرس نے 1987 میں میرے والد کو بھیجی تھی۔ ہم نے ہلری کلنٹن کی 50ویں سالگرہ کا کیک بھی بنایا تھا۔
شولمین کی بہت سی پروڈکٹس ملک بھر کے ریسٹورینٹس کے مینیو اور کریانے کی دکانوں پر موجود ہوتی ہیں، لیکن ان سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بہت کم کو معلوم ہے کہ اس کمپنی کی کامیابی کا راز ان کی پروڈکٹس کو ہاتھ سے بنانے میں نہیں بلکہ انہیں بنانے والوں کے ہاتھ میں ہے۔
لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کتنی اچھی ہے جو پناہ گزینوں کو کام دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، ہم ایک سمارٹ کمپنی ہیں۔
ایلائی کمپنی کے اندازن کل 215 ملازمین میں سے 15% پناہ گزین ہیں۔ ان میں سے ایک ایلیاس کسونگا ہیں جو 1990 میں جمہوریہ کانگو میں کشیدگی سے بھاگ کر یہاں آئے۔
میں یونیورسٹی آف لومبمباشی میں پڑھتا تھا۔ جب سابق ڈکٹیٹر مبوتو اور ان کی حکومت آئی تو انہوں نے یونیورسٹی میں طالب علموں کا قتل عام کیا۔ میرے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔
امریکہ میں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ایلائی کمپنی میں نوکری ہی کسونگا کے لیے سب کچھ تھا۔
میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی تجربہ نہیں تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ہنر نہیں تھا۔ ایلائی کمپنی نے مجھے موقع دیا اور بدلے میں میں ان کے لیے اپنی بہترین صلاحیت سے کام کرنا چاہتا تھا۔
کسونگا اب ایلائیز میں پرچیزنگ مینیجر ہیں اور ریفیوجی ون بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں۔ یہ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جو امریکہ میں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے پناہ گزینوں کی مدد کرتا ہے۔ گزشتہ 25 برسوں میں سینکڑوں پناہ گزینوں کو ایلائیز چیز کیک میں روزگار مل چکا ہے۔ اس کی خدمات کو اس سال کے شروع میں پناہ گزینوں کے لیے یونائیٹڈ نیشنز ہائی کمشنر کی جانب سے تسلیم کیا گیا۔
جب آپ بیکری میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بوسنیا سے ہیں یا کانگو یا عراق سے۔
شولمین اب شام کے پناہ گزینوں کے اپنی بیکری میں کام کے منتظر ہیں۔ صدر براک اوباما اکتوبر تک 10,000 اور 2017 تک مزید شامی باشندوں کو امریکہ میں آباد کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ توقع ہے کہ ان میں سے سینکڑوں شکاگو آئیں گے، جیسا کہ ایلائی شولمین کے خاندان والے 100 سال سے زیادہ عرصہ پہلے یہاں آئے۔
ان کے والدین، بہن اور بھائی مشرقی یورپ، روس اور پولینڈ سے یہاں آئے۔ وہ پہلے 1907 میں امریکہ میں پناہ گزین کی حیثیت سے آئے۔
اور یہی وجہ ہے کہ مارک شولمین کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے ساتھ کام کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ چیریٹی، یہ ان کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام صبح
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ارسلان شریف اور انجینئر ہیں بل بار پر. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.